بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. یہ سورۃ النحل کی جو 16ویں سورت ہے کلام پاک کی, اس کی آیت نمبر 9 پڑھی گئی ہے اور ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا یوں کیا ہے کہ اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, یعنی سیدھا راستہ, اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ, اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اگر وہ یعنی خدا چاہتا تو تم سب کو مقصود تک پہنچا دیتا. اس پر یہاں پر اس آیت کو لکھ اس آیت کے ترجمے کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس کے فائدے میں تحریر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ تو یوں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ یعنی خدا چاہتا تو تم سب کو مقصود تک پہنچا دیتا, یعنی ہدایت دے دیتا, مگر وہ اسی کو پہنچاتے ہیں جو اس صراط مستقیم کا طالب بھی ہو, طلب کرنے والے کو پہنچاتے ہیں. اس لیے تم کو چاہیے کہ ان دلائل میں غور کرو, ان سے حق طلب کرو کہ تم کو مقصود تک رسائی ہو. کلام پاک کی جو یہ آیت ہے, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اس سے پہلے اور بعد کلام پاک میں حق تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر, بہت سی نعمتیں حق تعالیٰ نے گنائی ہیں, یہ ہیں یہ ہیں, ان میں غور کرو, سورج کے نکلنے پہ غور کرو اور جانوروں پہ اور مویشیوں پہ غور کرو, پھلوں پہ غور کرو. اور یہ آیت بیچ میں ہے, پہلے بھی یہی تذکرہ ہے, اس کے فوراً بعد بھی یہی تذکرہ ہے, اور درمیان میں یہ آیت ہے کہ حق تعالیٰ کی ہدایت کے تو سامان گویا بہت موجود ہے, لیکن حق تعالیٰ اور چاہیں تو سب کو ہدایت بھی دے دیں, لیکن حق تعالیٰ بس اس کو ہدایت دیتے ہیں جو کہ طالب ہو. کہ اللہ کی راہیں سب ہیں کھلی, آثار و نشان سب قائم ہیں, اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا, ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے حق تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیا. حق تعالیٰ اسی کو پہنچاتے ہیں, اسی کو ہدایت کرتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہو, اس صراط مستقیم کا طالب ہو, اپنی مرضی نہ چلائے. اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہم دلائل میں غور کریں اور حق کو طلب کریں, ورنہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم حق کو طلب نہیں کرو گے تو ہم ہدایت کو تمہارے سروں پہ چپکا نہیں دیں گے. کلام پاک کی آیت ہے, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا تم ہدایت سے کراہت کرتے ہو اور ہم اس کو تمہارے سروں پر چپکا دیں. اب جو حق ہے طریق, اسے آج کل کراہت ہے لوگوں کو, کیونکہ اس میں گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں, اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے جن کو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. تو اب یہ باتیں بہت کڑوی ہوتی ہیں, اس لیے اس راستے کو لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. میں جو عرض کروں گا وہ تو وہی عرض کروں گا جو کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا, اور ان کے خلفاء تھے بہت سے, انہوں نے کر کے دکھایا, اور وہ عین قرآن و سنت. حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے, اور اس وقت کے تمام اہل حق علماء اور بڑے بڑے لوگ مولانا گنگونی رحمۃ اللہ علیہ سب نے ان کی تائید کی, اور انہوں نے 1000 کے قریب کتابیں تعلیف کی جن میں دین کو بالکل صاف کر کے پیش کر دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق. ہوا یہ کہ ان کے بعد جو خلفاء گزرے ان کو تو ہم نے دیکھا, کراچی میں ہی تقریباً 10-12 خلفاء موجود تھے اس زمانے میں, حکیم الامت مولانا شفیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں بڑے بڑے حضرات تھے جیسے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اور پورے پاکستان میں بھی متعدد علماء تھے. خود یہاں کراچی میں 10-12 کی تعداد بتائی جاتی ہے جو اس وقت تھی. یہ سب حضرات صرف ایک ہی چیز پیش کرتے تھے، قرآن و سنت عین اس شکل، چونکہ یہی چیز ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اسی کو پیش کرتے تھے. یہ ایک طریقہ ہے، کوئی اختلاف نہیں تھا. جس کے پاس جاؤ ایک ہی چیز ملتی تھی. کئی بزرگوں کے پاس گیا اس زمانے میں، 40 سال پرانی بات عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ ایک ہی بات ملتی تھی. ہر جگہ یہ اہل حق علماء حضرات صرف ایک ہی بات بتاتے تھے، اور وہ باتیں حکیم الامت مولانا شفیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھیں اور کسی کی نہیں ہوتی تھی. اور ان سے اختلاف کوئی نہیں کرتا تھا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو کوئی غلط نہیں بتاتا، سب انہی کی باتوں کو پیش کر دیتے تھے. حتیٰ کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، لیکن معرف القرآن جیسی کتاب ہے، وہ اس کے مؤلف ہیں اور اس قدر بڑی ہستی. ان کا حال یہ تھا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل مٹے ہوئے تھے، اور اس قدر علم تھا، اس قدر علم تھا کہ اس کا امکان ہے. ان کے اتنا بڑا علم، اتنا بڑا علم، یہ دار العلوم کراچی قائم کیا، لیکن ان کے سرحانے کون سی کتاب تھی؟ ان کے سرحانے بہشتی دے. اپنا مسئلہ جب دیکھنا ہو، کوئی عمل کرنا ہو، کوئی پوچھے، کوئی بتانا ہو، تو بہشتی زیور کو دیکھ کر اس سے بتاتے تھے یہ. اور آج اس بہشتی زیور کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس کو غلط سمجھنے لگ گئے. کتنا بڑا انقلاب آ گیا، اسی پہ ہے یہ آیت. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور حق تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے ہیں، مگر وہ اسی کو پہنچاتے ہیں جو اس صراط مستقیم کا طالب بھی ہو. کسی کے سر کے اوپر منڈتے نہیں ہدایت کو، چنانچہ اگر کوئی ہدایت سے کراہت کرے گا، یہ بہشتی زیور جو کتاب اس زمانے میں لکھی گئی اور حکیم الامت مولانا شفیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے دین کے لیے بالکل کافی ہے اردو زبان میں. اگر کوئی ان سے کراہت کرے گا تو وہ دین کو کھو دے گا، دین اس کو نہیں مل سکتا. اسی لیے اللہ کی راہیں سب ہیں کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. تو حکیم الامت مولانا شفیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے دین پیش، اور اس زمانے کی جتنی بدعات اور خرافات تھیں سب کو ظاہر کر دیا. بجتیوں کے خلاف اور یہ غیر مقلدین اس زمانے میں نمودار ہو رہے تھے، اور طرح طرح کے فتنے، سب کے خلاف واز اور تحریر کر کر کے دین بالکل صاف ستھرا آپ کے سامنے لا کے، اسی دین کو یہ پکڑے رہے ان کے خلفاء. لیکن ان کے خلفاء کے بعد جو خلفاء ہوئے، ان میں بڑا اختلاف. انہوں نے نئی نئی چیزیں لے لیں، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا، حالانکہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ہیں اور خلفاء کے خلفاء وغیرہ ہیں، لیکن انہوں نے ان کے طریقوں کو کئی چیزوں میں چھوڑ دیا اور کئی چیزوں میں اختلاف پیدا کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں انتشار، ایک چیز جائز ایک عالم کہتا ہے، دوسرا عالم اس کو ناجائز کہتا ہے. تو یہ وقت فتنے کا ہو گیا شروع. اس فتنے کے وقت میں میں اپنے دوستوں کو اور اپنے تمام اپنی اولاد کو اور بیٹیوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں، یہ وہ وقت ہے کہ تم حکیم الامت مولانا شفیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو لے کر کونے میں بیٹھ جاؤ اور پڑھ پڑھ کر عمل کرو جو سمجھ میں آئے. اگر کوئی اللہ والا ایسا مل جائے جو انہی چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہو جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری اور اتباع سنت میں پکا ہو، تو اس کو پکڑو، ہر ایک کو نہ پکڑ لو، کیونکہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو ان کی پہلی کتاب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو جو حق تعالیٰ کے طالب ہوتے تھے، جو چاہتے تھے کہ ہماری آخرت سدھر جائے، جو چاہتے تھے کہ حق تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں صحیح پیدا ہو جائے، جو چاہتے تھے کہ تعلق مع اللہ صحیح ہو جائے، ان کو جو پہلی کتاب پڑھنے کو بتاتے تھے وہ یہ کتاب ہے قصد السبیل. اس کا نام ہی قصد السبیل رکھا حکیم الامت اس آیت کی بنا پہ جو پڑھی گئی. لیکن یہ کتاب ذرا مشکل اردو میں ہے، تو میرا ارادہ ہے چونکہ یہ خواتین جو ہیں یہاں پر، ان کو دین کا شوق ہے اسی لیے جمع ہوتی ہیں یہاں پہ، تجوید اور دوسری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں. اور یہ ایک طریقہ ہے ٹھیک اچھا کہ محلے کی کچھ عورتیں جمع ہو جائیں، اور کسی لالچ کے بغیر، کوئی یہاں پہ ڈگری نہیں ملتی، عالمہ کی ڈگری نہیں جاتی, کچھ نہیں جاتا, بلکہ ان کو ضروری علم دین کی تعلیم مل جاتی ہے محلے ہی میں. یہ اچھی چیز ہے, اس کو جاری رکھا جائے. کیونکہ ان عورتوں کو شوق ہے, تو میں مختلف ابھی دو چار مجالس ہوں گی رمضان المبارک سے پہلے پہلے, تو اس میں جس قدر ہو سکے گا اس کتاب قصد السبیل اور اس کے علاوہ کچھ دوسری معلومات پیش کر دوں گا, اور جس کا تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو. اس میں پہلی چیز جو لکھی وہ یہ لکھی ہے کہ اکثر لوگوں کی طبیعت میں اس کا مذاق تو پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں, یہ تو مسلمانوں میں یہ مذاق پیدا ہو جاتا ہے, لیکن طریق کو جانتے نہیں کہ آخر یہ چیز حاصل کیسے کریں. تعلق مع اللہ کو چاہتے تو ہیں, یہ تو بعض لوگوں میں مسلمانوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے یہ مذاق, یعنی یہ ذوق کہ کبھی یہ ہوا کہ صاحب کسی کی بات سن لی, کلام پاک کی کوئی آیت سن لی, کسی سے کوئی ایسی کتاب کوئی ایسی پڑھ لی, تو دل ان کا ضرور چاہا کہ ہاں ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تاکہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے, قبر کے معاملات ٹھیک ہو جائے. یہ ہوتا ہے, اس طرح کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے, لیکن یہ ذوق پیدا ہونے کے باوجود اب جانتے نہیں کہ جائیں کہاں, کریں کیا, اب اس کا طریقہ کیا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے ناواقفی طریق, فرمایا کہ طریق سے واقف نہیں, قصد السبیل سے واقف نہیں. تو وہ سیدھا راستہ جو ہے جو حق تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچتا ہے, اس سے واقف نہیں. تو چنانچہ کرتے یہ ہیں کہ غلط باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, غلط مباحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دین کے اوپر عمل نہیں کرتے, بلکہ غلط چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. بعض بدعت میں پڑ جاتے ہیں, بعض سری باتوں کا انکار شروع کر دیتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہیں وہ طریق کو سمجھ تو لیتے ہیں کہ ہاں طریق کیا ہے, راستہ کیا ہے, لیکن مقصود کا ان کو علم نہیں ہوتا کہ آخر اس راستے سے مقصود کیا ہے. دین کا کام بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن یہ ذہن میں نہیں ہے کہ آخر ان سب سے مقصود کیا ہے. تو سب سے پہلے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی چیز واضح کی ہے اس کتاب میں, یہ دو چیزیں ہیں ان کو سمجھ لو. تو مقصود جو ہے وہ تو صرف ایک ہے کہ حق تعالیٰ راضی ہے, حق تعالیٰ کی وہ رضا جس کے اوپر جنت مل جاتی ہے, حق تعالیٰ کی رضا ایک کاملہ ہے, یہ گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. اچھی طرح سمجھ لیجیے, حق تعالیٰ کی رضا جو مقصود ہے ہمارا, یہ گناہ کے, اس کا طریقہ بھی بس ایک ہی ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا. لیکن اس میں ایک بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو ٹھیک کیا جائے, اسی کو تصوف کہتے ہیں, اسی کو سلوک کہتے ہیں, اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہاں پہ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اس کو فرض عین نہیں سمجھتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ درویشی کے دو مرتبے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال کو, جو ضروری اعمال ہیں وہ کیے جائیں, حقوق ادا کیے جائیں, اور جوارح جو ہیں ہمارے ہاتھ پیر, آنکھ, کان, زبان, ان سے گناہ نہ کیا جائے, اور ان کو جو حق تعالیٰ کے احکام میں ان میں لگایا جائے. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ باطن کو بھی, یعنی جو امور سوچنے سے متعلق ہیں, انسان کو حق تعالیٰ نے جہاں آنکھ دی ہے کہ اس سے وہ دیکھتا ہے, اور کان دیے ہیں کہ اس سے سنتا ہے, اور ہاتھ پیر دیے ہیں جس سے وہ کام کرتا ہے, یہ سب آدھا اور آدھا کہلاتے ہیں ظاہری آدھا, جس سے ظاہری اعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے حق تعالیٰ نے باطنی اعمال کا بھی اوپر بھی قدرت دی ہے, اس کا بھی اختیار ہمیں دیا. یہ باطنی اعمال جو ہیں یہ سوچ سے متعلق ہیں. تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دو چیزیں ہر مسلمان پر فرض عین ہیں. اسی کتاب میں پہلی چیز ہدایت اول میں یہ تھی, ظاہر کو اعمال جوارح ضروریہ سے, یعنی ضروری اعمال کو کرنا, گناہ نہ کرنا, اور باطن کو باطن کو آراستہ کرنا, باطن کو سنوارنا. کس چیز سے؟ اخلاق باطنہ. مثلا عقائد صحیح ہوں, کیونکہ عقائد سب سوچنے سے متعلق ہے, اور اخلاص ہو, شکر ہو, صبر ہو, زہد ہو, تواضع ہو, تمویز ہو, توکل ہو, یہ سب اعمال باطنہ کہلاتے ہیں. یہ اعمال باطنہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ سوچنے سے متعلق ہے. میں بھی ایک آپ کو مثال عرض کر دوں تاکہ عمل باطن ہے کیا یہ سمجھ میں آ جائے. اس میں بہت لوگ کیونکہ غلط فہمی ہے, اچھے اچھے لوگ غلط فہمی ہیں, یعنی بعض لوگوں کا بزرگوں سے تعلق ہے وہ بھی غلط فہمی ہے, بعض لوگوں کو بزرگوں سے خلافتیں ملی ہوئی ہیں. آج کل یہ حال ہے, ایک صاحب مجھے ملے, ایک نہیں ایک سے زیادہ صاحب ملے, دو صاحب جدہ میں ملے, لگے کہ پتہ چلا کہ فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں. تو میں نے وہی کچھ باتیں ہو رہی تھی تو تذکرہ آ گیا کتاب قصد السبیل کا. کتاب قصد السبیل ہمارے سلسلے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص کو جو دین کا طالب ہوتا تھا پہلی کتاب کہتے ہیں اس کو پڑھو اور تین بار پڑھو اور غور سے پڑھو. ان سے یہی تذکرہ آیا, انہوں نے کہا قصد السبیل, ان کو اس کتاب کا پتہ بھی نہیں تھا, حالانکہ یہ کتاب ہمارے سلسلے کی پہلی کتاب ہے. پہلی کتابیں جو پڑھنی چاہیے اگر آپ کو اپنی اصلاح چاہیے. تو اس لیے بہت لوگوں کو پتہ نہیں. اب میں آپ کو مثال سے واضح کرتا ہوں تاکہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال میں فرق پتہ چل جائے, اور یہ پتہ چل جائے کہ ظاہری اعمال میں جہاں گناہ ہے اور جہاں فرض اور واجب ہے اسی طرح سے باطنی اعمال میں بھی, اور جس طرح سے ظاہری اعمال کے غلط ہونے سے عذاب ہوگا قبر میں اور آخرت میں, بالکل اسی طرح سے باطنی اعمال میں نقص ہوگا اور خرابی ہوگی, کمی ہوگی, اس کا بھی عذاب ہوگا, اس میں بھی گناہ ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم باطنی اعمال میں بھی گناہ ہوتے ہیں اور ظاہری اعمال میں بھی. دیکھیں اس کو ہر جگہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے معمولات یومیہ اور مختصر نصاب اصلاح نفس, چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں بھی اس سب کو اعمال لکھا ہے. یہ کوئی کیفیت نہیں ہے, اعمال باطنہ ہے. اعمال باطنہ کیا مطلب ہوا؟ عمل ہوا. تو عمل تو وہ ہوگا جو اپنے اختیار سے کیا جائے گا, چاہے وہ ہاتھ سے کیا جائے, چاہے وہ آنکھ سے کیا جائے, چاہے وہ زبان سے کیا جائے, اپنے اختیار سے اور قصد سے جب ہوگا تبھی تو عمل کہلائے گا نا, چاہے اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو. اسی طرح سے سوچنے کا عمل ہے, یہ بھی ہمارے اختیار میں. اس کو بہت لوگ نہیں سمجھتے, چنانچہ سب پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. حالانکہ پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اعمال باطنہ کو ٹھیک کر لیا جائے, کیسی ہی پریشانی ہو ختم ہو جائے گی. ذکر اللہ ہے مثلا, تو ذکر اللہ بھی تو سوچنے کا عمل ہے. ذکر اللہ تو اللہ کی یاد کو کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی کس یاد کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے؟ کلام پاک میں ذکر اللہ وہ چیز ہے جو کہا گیا ہے کہ کثرت سے ہونی چاہیے. یہ بتائیے کہ ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی کس یاد کو کہتے ہیں جس کے اوپر اتنا بڑا اجر ہے؟ وہ یاد وہ ہے جو بالقصد ہو, اور بالقصد یاد کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بالقصد اللہ تعالیٰ کو سوچے, یہ باطنی عمل ہوا. ہاں زبان سے اگر ذکر کر رہا ہے تو یہ ظاہری عمل ہے, یہ تو زبان والا عمل ہے, یہ ذکر اللہ نہیں ہے. ذکر اللہ تو یہ ہے کہ قصدن سوچنا. اچھی طرح سمجھ لیجیے, مجھے حضرت نے ایک مطلب میرے حضرت شیخ تھے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب, کمال کی شخصیت تھے. سارے بڑے بڑے حضرات جو اس وقت موجود ہیں, اور کتنے تو گزر گئے, حضرت نواب اسد علی خان قیصر صاحب پچھلے سال تک حیات تھے, اب نہیں ہے, انتقال ہو گئے, یہ بھی کہتے تھے. اور جتنے لوگ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے بارے میں یہ کہتے تھے, یہ بہت ہی ان کا مانتے تھے, یہ اللہ والے خاص, بڑا ادب کرتے تھے. حضرت نواب اسد علی خان قیصر صاحب ان کو شیخ کامل کہتے تھے, اور یہی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اتنا خیال کرتے تھے کہ ایک ہی شخصیت ایسی تھی کہ جب وہ رخصت ہوتے تو گاڑی تک آتے, ان کو گاڑی میں بٹھاتے. یہ صرف ایک کے ساتھ تھا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ والا, صرف ایک کے ساتھ تھا, ڈاکٹر عبد اللہ صاحب. اسے میں نے پوچھا کہ حضرت ذکر قلبی کہتے کس کو ہیں؟ ذکر قلبی آپ کو کتابوں میں اور ادھر ادھر بہت مل جائے گا, اور اس کے بارے میں بھی وہی
وہ تو ہر چیز گڑبڑا گئی نا. اللہ قصد السبیل, اللہ تعالیٰ تک سیدھا راستہ پہنچا, اس میں سے ٹیڑھے ٹیڑھے راستے نکل آئے, ذکر اللہ کو بھی الٹ پلٹ کر دیا. ذکر قلبی کیا چیز؟ فرمایا ذکر قلبی یہ ہے کہ تم بالقصد اللہ تعالیٰ کو سوچو, یہی ذکر قلبی ہے. یہی ذکر ہے, ذکر قلبی نام صرف اس چیز کا ہے کہ بالقصد اللہ تعالیٰ کو سوچتے ہیں. لیکن میں ایک اور مثال بتاتا ہوں آپ کو, جس سے آپ کو ظاہری اور باطنی اعمال کا فرق بالکل ظاہر ہو جائے. شکر ایک باطنی عمل ہے, آپ سب جانتے ہیں. شکر کا کیا حکم ہے؟ شکر کا کیا حکم ہے بتائیے؟ فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کیونکہ کلام پاک کی آیات صریحہ میں اس کا حکم ہے, شکر کرو شکر کرو شکر کرو. تو شکر کو عمل ہونا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ شکر تو عمل ہوگا. اور اسی طرح سے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الرحیم عارفی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب معمولات یومیہ میں چار اعمال باطنی لکھے, ان سب کو لکھا یہ عمل باطنی ہے. عمل تو وہ ہوگا جو قصد سے ہوگا, اختیار سے ہوگا. تو شکر ایک عمل ہے, شکر ایک عمل ہے. اور ہر شخص کو دعویٰ ہے کم و بیش, جس نے ذرا دو چار دین کا کچھ, اس کو دین کا نہ بھی ہو, دین سے مس بھی نہ ہو, تو بھی یہ کہتا نہیں ہم تو شکر ادا کرتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں. لیکن جس کو نماز کا پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوتی کیا چیز ہے, اور وہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, فرض کیجئے ایک شخص ہے, اس سے آپ کہیں کہ میں نماز پڑھتے ہو, وہ کہے گا ہاں نماز پڑھتا ہوں. لیکن پوچھا جائے کہ نماز ہے کیا چیز, کون سا عمل ہے جس کو آپ نماز کہتے ہیں, تو وہ کچھ اور بتائے, نماز کی حیثیت نہ بتائے, نماز کا طریقہ نہ بتائے, تو کیا کہیں گے آپ؟ کہ ممکن ہے اس نے یوگا کی ورزش کو نماز سمجھ لیا. سمجھ گئے؟ تو یعنی کس چیز کو نماز سمجھ کے بیٹھا ہوا وہ؟ کیوں, نماز اگر پڑھتا ہوتا تو نماز کا طریقہ جانتا ہوتا, اور آپ کے پوچھنے کے اوپر فوراً بتا دیتا کہ بھائی نماز یہ ہے, یوں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ شکر کرتے ہیں؟ ہر شخص کو دعویٰ ہے, بالخصوص ذرا دینداری کا انہوں نے لباس پہنا, کسی نے کلام پاک پڑھ لیا, کسی نے درس میں شرکت کر لی, عورتیں ہوں یا مرد, ہاں ہم شکر کرتے ہیں. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ شکر کرتے ہیں یا کرتی ہیں عورتیں بھی, تو یہ ہے کیا شکر؟ مجھے تو بتائیے. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو وہی حال ہے کہ بجائے نماز کے یوگا کی ورزشیں کرتی ہوں گی. کہتے میں نماز پڑھتا ہوں. جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ شکر ہے کیا, وہ عمل ہے کون سا جس کو شکر کہا جاتا ہے, تو پھر شکر کہاں سے ادا ہوا؟ کچھ اور کر رہے ہیں, کچھ اور, یقیناً کچھ اور کر رہے ہیں, اس کو شکر سمجھ رہے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو دل کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے. اگر ایسی چیز ہوتی کہ دل کے اندر گھسی ہوئی ایک چیز ہے جس کو شکر کہہ رہے ہیں, کہ بھائی میرے دل کے اندر تو بہت شکر گھس چکا ہے, تو پھر اس کو عمل کیوں کہا جاتا؟ اگر ایک چیز اسٹورڈ ہو گئی, اندر جمع ہو گئی, بھائی دل میں شکر جمع ہو چکا ہے بہت سارا, تو اس کو عمل کیوں کہا جاتا؟ پھر تو عمل نہیں ہے, وہ تو کوئی چیز ہے ایسی آپ کے خیال میں کہ جو جمع ہو رہی ہے دل کے اندر, یا کسی کیفیت کا نام شکر ہے, تو پھر وہ عمل نہیں ہو سکتا. اگر کیفیت کا نام عمل ہے شکر, تو کیفیت تو غیر اختیاری ہے, اور غیر اختیاری ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اس لیے اس کا اللہ تعالیٰ حکم ہی نہیں کریں گے کبھی بھی. اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام ہمیں دیے ہیں وہ سب وہ ہیں جو انسان اپنے اختیار سے اور قصد سے کر سکتا ہے, ارادے سے کرتا ہے. اب آپ سمجھیے کہ شکر کیا چیز ہے. اب میں آپ کو مثالہ نرس کرتا ہوں, کیونکہ ایسے باطنی اعمال تو بہت سے ہیں جو کہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ ان مجالس میں ذکر آ جائے گا ان کا. لیکن شکر کیونکہ بہت اہم بھی ہے, تو میں شکر کو مثال کے طور پر کرتا ہوں. کہ شکر سے سمجھیے شکر ہے کیا. شکر ایک عمل ہے جو سوچنے کا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم کیا سوچیں تو شکر ادا ہو. سوال تو یہ پیدا ہوگا نا, اچھی طرح سمجھ لیجیے, تاکہ ایک بار سمجھ لیں تو زندگی بھر کے لیے ایک دولت آپ کو حاصل ہو جائے. لیکن یہ دولت تو حاصل ہوگی علم تک, اگر اس کو مشق کریں گے, بار بار مشق کریں گے, تو یہ آپ کے لیے واقعی دولت بن جائے گی. شکر یہ ہے کہ جب نعمت کا احساس ہو, مثلا پنکھے کی ہوا آ رہی ہوا, پنکھا نہ ہوتا تو تکلیف ہوتی, تو یہ خوشگوار چیز, پنکھے کی ہوا ایک خوشگوار چیز, تو یہ ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہوئی. جب نعمت ہے تو اس پہ شکر فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. اور اگر آپ نے شکر ادا نہیں کیا تو گنہگار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے گنہگار. تو شکر ادا کیسے کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں شکر کیا چیز ہے؟ اور شکر ہے عمل سوچنے کا. اگر آپ نے زبان سے کہا الحمدللہ تو کیا شکر ادا ہو گیا؟ نہیں ادا ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ کہنا ایسا ہے شکر کے معاملے میں جیسے بادام کا چھلکا ہو. بادام کا چھلکا مطلب وہ جو سخت چیز ہوتی ہے نا جس کے اندر سے بادام کا مغز نکلتا ہے. فرمایا کہ یہ چھلکے جمع کر لیے سخت والے, پوری بوری جمع ہے, بادام ایک بھی نہیں. فرمایا کہ یہ ہے الحمدللہ, محض کہنا ایسا ہے جیسے شکر کا چھلکا ہے. اصل شکر ندارت ہے, کیونکہ اصل شکر تو عمل باطنی ہے, اور الحمدللہ کہنا عمل ظاہری ہے, زبان سے کہا جا رہا ہے. شکر تو ادا نہیں ہوا. شکر یوں ادا ہوگا کہ بندہ یوں سوچے قصدن اختیار سے کہ یا اللہ یہ پنکھے کی ہوا ایک نعمت ہے, یہ من جانب اللہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. ایک چیز یہ سوچنی ہوتی, اور دوسری چیز کہ میں اس کا اہل نہیں, مستحق نہیں. جب ان دو چیزوں کو سوچا جائے گا تو شکر ادا ہوگا فرض. اب اس کے مستحبات بھی ہیں. بہت مستحبات میں ایک یہ ہے کہ الحمدللہ کہو, ایک یہ ہے بلکہ وہ تو خود بہت ہوگا. مثلا یہ کہ شکر کا ایک جز یہ ہے کہ بندہ خوش ہو جائے, سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. شکر کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ بندہ خوش ہوگا. تو خوش نہیں ہوتے, جب خوش نہیں ہوتے تو شکر کا ادا کرتے ہو. جب دیکھو تو چہرہ لٹکا ہوا ہے, بھائی کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کیا شکر کی کوئی بات نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شکر باطنی جو عمل ہے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے. ورنہ تو اس کی خاصیت ہے خوشی. کیوں خوشی ہوگی یہ بتائیے, یہ بتائیے شکر سے خوشی کیوں ہوگی؟ شکر کا تو عمل آپ کو بتا دیا. یہ میں مثالاً نرس کر رہا ہوں, یہ آج کے بیان کا موضوع نہیں تھا. موضوع تو ہے یہ کتاب قصد السبیل کے بعض چیزیں بتانا آپ کو, لیکن اس میں یہ چونکہ باطنی اعمال کا ذکر ہے, یہ باطنی اعمال میں ایک کو تو کم سے کم بتا دوں آپ کو کہ شکر ہے کیا. بتائیے شکر جو ہے وہ تو باطنی عمل ہے, یعنی جب کوئی نعمت ہو اس کا استحضار ہو جائے, نعمت کا خیال آ جائے تو فوراً یہ سوچ لے بندہ کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے, اس میں کوئی شریک نہیں, اور میں اس کا مستحق نہیں, اہل نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بہت صاف لکھا ہوا ہے ایک ملفوظ میں کہ اپنی اہلیت کا اعتقاد کبر ہے, جو بہت بڑا گناہ ہے. یہ بھی کبر بھی باطنی گناہ ہے, یہ بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ ان مجالس میں کہ کیا کبر ہے. اپنی اہلیت کا اعتقاد کبر ہے, اور اپنی نااہلیت کا استحضار کرنا کہ میں تو اہل نہیں ہوں, یہ شکر ہے. تو شکر کا بہت بڑا جز یہ ہے کہ بندہ یوں سوچے کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا, میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ کو یہ نعمت دی جائے. یہ پنکھے کی ہوا, میں اس قابل نہیں تھا. کیوں قابل نہیں تھا؟ گنہگار ہوں, خطا کار ہوں. ہم تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم ہے کہ اس جیسے نالائق کو یہ پنکھے کی ہوا دے رہے. میں مثالہ نرس کر رہا ہوں, ہم تو کروڑوں نعمتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آنکھ ہے, دماغ ہے, سماعت ہے, بصارت ہے, کھانا پینا ناشتہ کیا ہوا ہے, جب آپ چاہتے ہیں چائے مل جاتی ہے. ایک دو نعمتیں ہیں, گھر ہے, بچے ہیں. کیا کیا نعمتیں حق تعالیٰ نے نہیں دی ہوئی ہیں. ہر نعمت پہ شکر فرض ہے, یاد رکھیے. نہیں ادا کریں گے تو گنہگار ہوں گے. یہ عرض کر رہا تھا کہ شکر میں سے بندہ خوش کیوں ہوگا؟ خود ہو جائے گا. اگر شکر کرے گا تو خوش ہو جائے گا. کیوں؟ اب میں مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں, ان کا گورنر صاحب نے ایک تحفہ بھجوا دیا. یہ بتائیے جب یہ تحفہ اس کو ملے گا تو وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں خوش ہوگا؟ اس پہ خوش ہوگا کہ گورنر نے مجھے یاد کیا. ارے گورنر نے مجھے یہ تحفہ بھجوایا, میں کہاں اس قابل تھا. خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا. شرمائے گا بھی, خوش بھی ہوگا. شرمائے گا بھی, مطلب کہ اگر وہ بہت ہی معمولی حیثیت کا آدمی اس کو گورنر نے بھجوا دیا تحفہ, ایک بھنگی کو بھجوا دیا کہ بھائی تم بڑا اچھا کام کرتے ہو, یہ لو تمہارے, میں تمہیں وہ ایک موٹر سائیکل بھیج رہا ہوں. وہ بھنگی کے پاس موٹر سائیکل آ گئی. شرما بھی جائے گا کہ میں اس قابل تھا کہ گورنر مجھ کو یاد کرتا اور تحفہ بھیجتا. اور خوش کیسا ہوگا, کتنا خوش ہوگا, کس وجہ سے خوش ہوگا؟ کیا موٹر سائیکل کی وجہ سے خوش ہوگا؟ نہیں, گورنر نے اتنی عنایت مجھ پہ فرمائی, اس پہ خوش ہوگا. اسی طرح سے جب آپ دیکھیے, اب آپ یہ سوچیں گے کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے, تو حق تعالیٰ تو سامنے گورنر کیا چیز ہے, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, اور ان کا یہ آپ پہ کرم کہ آپ کو یہ نعمت دی ہوئی ہے, جبکہ جب چاہے سلب کر لیں نعمت. تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں نعمت دے رہا ہے, اور شرمائیں گے بھی. نعمت میں یہی ہوتا ہے, نعمت کے شکر جب ہوگا تو دونوں چیزیں ہو جاتی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے, مثلا وہ مثال دی ہے اس پر کہ حق تعالیٰ کا تعلق جس کو نصیب ہو جاتا ہے, نسبت باطنی کہتے ہیں, وہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے, حال کیا ہوتا ہے. خیر اس کی اب یہ کہاں سے کہاں بیان پہنچ جائے گا, اس کی شرح اس سے ہوگی کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا, یاد رکھیے میں کہاں تھا. میں مکہ مکرمہ میں تھا اور حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے ایک طویل عرصے سے خط و کتابت تھی اصلاحی. تو میں ڈاکخانے جاتا تھا ہر ہفتے, اور ہر ہفتے خط لکھتا تھا ان کو. جب ڈاکخانے وہاں خود جانا پڑتا ہے اور خود اپنا ڈاک کا ڈبہ کھولنا پڑتا ہے, اس میں سے خط نکالنا پڑتا ہے, تو میری عادت تھی, کچھ معمول تھے کہ جب میں اول تو ڈاکخانے جاتا تھا تو کچھ سورہ اخلاص قل ھو اللہ چھ بار پڑھتا تھا, اور جن کی معرفت مجھے وہ ڈبہ ملا تھا ڈاک کا, حضرت نصرت علی صدیقی صاحب رحم اللہ, جب انتقال ہو بہت ہی بڑے صاحب کش و عجیب بزرگ, انہوں نے مجھے وہ ڈاک کا ڈبہ جو ان کے نام ایک عرصہ رہا انہوں نے مجھے دے دیا. تو تم اب ایک بشارت تھی کہ میں تو جا رہا ہوں, وہ تو وہاں سے ملازمت ختم ہوئی, یہاں آ گئے تھے, وہ اسی وقت بشارت مجھے مل گئی تھی کہ میں تو جا رہا ہوں اب تم سنبھالو, یعنی اس ڈاک کے ڈبے کو. اس کے بعد اللہ کے فضل سے ان کے جانے کے بعد بھی بہت عرصہ رہنا نصیب ہوا. تو میں جب جاتا تو چھ بار قل ھو اللہ پڑھ کر تین بار کے لیے ان کو اور تین بار ان کے گھر والوں کو بخش دیتا تھا, یعنی ثواب. اور اس کے بعد ڈاک کا ڈبہ کھولتا تھا, اور ہمارے حضرت کا اگر خط ہوتا تھا تو پہلے اس خط کو لے کر آنکھوں سے لگاتا اور بوسہ دیتا, پھر کھول کر پڑھتا, یہ معمول تھا. ایسے ہی ایک رمضان المبارک کا زمانہ تھا, رمضان المبارک کے زمانے میں حرم شریف سے تراویح پڑھ کر ایک معمول تھا کہ ہفتے میں ایک بار میں ڈاک کو دیکھنے کے جاتا تھا, کافی دور پیدل چلنا پڑتا تھا. پہنچ کر پتہ نہیں اس روز میں اس کو دل میں کیا آئی, تو میں نے کہا ڈاک میں خط نکل رہا ہے, پتہ نہیں کیا نکلے خط میں. تو پڑھتے وقت یہ دعا کی, اللہم انی اسلوک من فجاءت الخیر, یا اللہ ناگہانی خیر تو مجھے عطا فرما دیجیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ناگہانی خیر مجھے ملے. اللہم انی اسلوک من فجاءت الخیر واعوذ بک, اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں من فجاءت الشر, کہ کوئی اچانک شر پیدا ہو جائے. جب ڈاکر ڈبا کھولا, خط نکالا, حضرت کا خط تھا, آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا, پھر کھولا, میری خط کا ایک جواب تھا اور اسی کے اندر ایک اور پرچہ بھی پڑا ہوا تھا. خط جو کھولا اور پڑھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا, بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت نے لکھا کیا ہے. میں حیران ہو رہا ہوں کہ حضرت نے لکھا کیا ہے, خط کا جواب جیسے معلوم نہیں ہوا. پھر باہر آیا, روشنی تیز تھی, تیز روشنی میں اس کو پھر سے دیکھا, تو حضرت نے یہ لکھا ہوا تھا میرے خط کے جواب میں. حالانکہ خط میں تو کچھ اور لکھا تھا, جواب یہ تھا کہ میرے دل میں کراچی سے بھی اس زمانے میں حضرت مدینہ منورہ میں تھے, میرے دل میں کراچی میں بھی تقاضا ہوتا رہا اور یہاں آ کر بھی تقاضا ہوتا رہا, اور یہ تقاضا من جانب اللہ معلوم ہوتا ہے, اس لیے میں توکل تو اللہ آپ کو اجازت دیتا ہوں, اگر کوئی طالب راستہ پوچھے تو انکار نہ کیجیے گا, اجازت دیتا. جب یہ خط ملا ہے, اس خط کے ملنے کے بعد جو میرا حال ہوا ہے وہ میں کرتا ہوں, وہاں سے گھر جانے کے بجائے سیدھا واپس حرم شریف چلا گیا, اور یوں گیا کہ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے ہوئے تھے, سر جھکایا ہوا تھا. دو باتیں تھیں دماغ میں کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی میرا منہ دیکھ لے, اور ایک یہ کہ یا اللہ اب حضرت نے پتہ نہیں کیا کیا ہے, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میری آنکھ کسی نامحرم پہ پڑ جائے. جا کے پھر حرم شریف میں دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی, یا اللہ اب تک تو جو کچھ کیا یا اللہ معاف کر, یہ حال ہوتا ہے. اس پر حکیم الامت, یہ نسبت باطنی ہے جو جب حق تعالیٰ عطا فرمائے تو اس پہ لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حال یہ ہوتا ہے جیسے بھنگی کے ہاتھ میں کوئی بادشاہ شاہی موتی دے دے, کہ یہ موتی, یہ ہیرا شاہی ہے, خزانے کا ہے, اس کے ہاتھ میں دے دے. تو فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ ہیرا ملے گا اس کو, یا موتی ہاتھ میں رکھا جائے گا شاہی, یہ بتائیے اس بھنگی کا کیا حال ہوگا, بھنگی شرما جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ خیال ہوگا کہ کہیں اس کی ناقدری نہ ہو, کہیں یہ گر نہ جائے, ٹوٹ نہ جائے, دونوں باتیں اس کو ہوں, شرما جائے گا کہ اتنے بڑے بادشاہ کی طرف سے مجھ کو یہ دولت مل گئی, اور اس کو یہ ہوگا ہر بار خیال کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے, یہی ہوگا, یہ حال ہوگا. یہ ہے شکر. شکر یہ ہے کہ نعمت ہمارے مولا کی طرف سے ہے, حق تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ کوئی اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا فضل حق تعالیٰ نے ہمیں ہم پہ عنایت فرمائی ہے, بادشاہوں کے بادشاہ نے. تو یہ بندہ خوش کیسے نہیں ہوگا, کیسے خوش نہیں ہوگا؟ اگر یہ بندہ یوں سوچے گا تو فطرتاً خوش ہو جائے گا, خود خوش ہوگا. یہ منہ بسورنے والے اور ہر وقت رونے والے اور ہر وقت منہ لٹکانے والے اور ہر وقت شکایت کرنے والے, یہ شکر سے بہت دور ہے. شکر میں یہ سب کا شکر تو کی تو خاصیت یہ ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے, اس کا دل, اس کا رواں رواں خوش ہو جاتا ہے. سورج بھی کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی دولت تم ایمان کے لیے بیٹھے ہو, اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. جس وقت روحیں پیدا کی گئیں, حق تعالیٰ نے کچھ خاص روحیں پیدا کی, ایک بڑی تعداد, صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ ہمارے محبوب کے امتی ہوں گے, اور انہوں نے ہمیں پیدا کیا. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے. اس کے سامنے ان کنکریوں اور سنگریزوں کے پیچھے پڑتے ہو, فلاں چیز نہیں, فلاں چیز نہیں, فلاں بیماری, فلاں تکلیف, فلاں پریا, ارے یہ چیز کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ تم کتنی بڑی دولت لیے بیٹھے ہو کہ حق تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے اپنے محبوب کا امتی بنانے کی. کتنی بڑی دولت. اور آج ہم حق تعالیٰ کے محبوب ہی کی مخالفت کے اوپر کمر بستہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. شکر, شکر کی تو یہ خاصیت ہے کہ بندہ خوش ہو جائے گا, اس کی روح خوش ہو جائے گی, اور جس نعمت کو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے آقا کی طرف سے ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے ہے, اس نعمت کو وہ غلط استعمال کرے گا؟ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, مجال نہیں ہو سکتا, مجال نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے, ایک بادشاہ کا دربار تھا. تو بادشاہ کے درباروں میں خاص خاص دنوں میں, بعض سالانہ کوئی ہوتا تھا, تو اس میں خلعتیں دی جاتی تھیں, لباس ہوتا تھا ایک, وہ خاص دیا جاتا تھا خاص خاص وزیروں کو جو اچھا کام کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ ان میں سے ایک صاحب کو زکام تھا, جو وزیر وغیرہ تھے وہ دیکھے تھے. اب زکام پہ تو اختیار نہیں ہے, وہ شاہی دربار میں داخل ہوئے اور زکام کا حملہ ہو گیا, اور خلعت ان کو پہنائی گئی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. بادشاہ نے خلعت اپنے ہاتھوں سے ان کو دی, اور انہوں نے خلعت پہنی, اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو زکام کی جو ریزش ہوئی, پانی آنا شروع ہوا. اب یہ کیا کریں؟ تو ان کو ناک سے بھی پانی آیا, اور کوئی چیز تھی نہیں, ٹیشو کا زمانہ نہیں تھا. انہوں نے اس خلعت کی آستین سے ناک پوچھا. خلعت کس کی؟ بادشاہ کی. دی بادشاہ کی نظر پڑ گئی. بادشاہ نے فوراً کھڑا کیا, تم نے ہماری خلعت کی یہ ناقدری کی, اتارو اس کو, نکال دیا, نکل جاؤ دربار سے, تم کو ہماری خلق کی اتنی قدر نہیں ہے, اس سے ناک پوچھتے ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ زبان دی ہے, یہ دل دیا ہے, کہیں حق تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں ہر وقت, کہیں ایسی پکڑ فرما لے تو کیا ہوگا؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا شکر کیا ہے؟ شکر کی دو چیزیں سوچنے سے شکر ادا ہوتا ہے. ایک یہ کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ اور کسی طرح سے سب واسطے ہیں بیچ میں, اور ایک یہ کہ میں اس کا اہل نہیں, میں نالائق, میں تو جوتوں کا اہل ہوں. یہ سوچیے آپ, اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. شکر کے اثرات خود دیکھیے گا. اس کے اوپر وعدہ ہے حق تعالیٰ کا, لئن شکرتم لازیدنکم, ہم تم کو اور زیادہ دیں گے. لیکن ہم شکر ادا کہاں کرتے ہیں؟ شکر کو تو سمجھا ہوا ہے کہ کوئی کیفیت ہے یا کوئی چیز دل میں گھسی چلی جاتی ہے. یہ میں نے شکر کا جو عرض کیا, یہ اعمال بادنہ کی مثال ہے. یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے, یہ بیان میں نے ایک بار تک کیا تھا ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمتہ اللہ علیہ کے, اور یہی سمجھایا تھا شکر کا باطنی عمل کی حیثیت. اور پھر یہ عرض کیا تھا کہ اب آپ صبح سے لے کر شام تک کا اپنی جائزہ لیجئے, اور بتائیے مجھے کتنی بار شکر ادا کیا آپ. اکثر تو ایسے ہوں گے کہ ایک بار بھی شکر ادا نہیں کیا. اور فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم گنہگار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم گنہگار نہیں ہیں. ارے یہ تو میں نے ابھی ایک عمل باطنی آپ کو بتایا ہے جو فرض ہے, اسی میں گناہ اتنا ہو رہا ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم تو گنہگار نہیں ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, بیماریاں آ رہی ہیں. بھائی یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں تو صرف ایک وجہ سے آتی ہیں. کلام پاک میں صاف دیا ہوا ہے کہ تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے, تم نے ہماری نافرمانی کی ہے تو یہ بھگت رہے ہو. ہاں تم کو اس میں تعلق نظر نہیں آتا, جب تم شکر ادا نہیں کرو گے ضرور مصیبتیں آئیں گی, گناہ ہو رہا ہے. فرض نماز کو چھوڑ دے تو کیا مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ آئیں گی. تو شکر کو چھوڑا ہوا تو کیا مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ ضرور آئیں گی. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ قتل خون ریزی, یہ ڈاکے, یہ پریشانیاں, یہ تکالیف, یہ بیماریاں چاروں طرف ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. ایک خاتون تھیں محرم, ان کی پریشانی کے اوپر انہوں نے پریشانی کا تذکرہ کیا, بہت عرصے کی بات ہے. تو میں نے ان کو عرض کر دیا کہ میں آپ کو تدبیر بتاتا ہوں, گناہ چھوڑ دیجیے. یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہاں گناہ سے گناہ میں لت پت ہیں ہم, اور ان کو یہ خیال ہے کہ ہم کوئی گناہ ہی نہیں کر رہے ہیں. کیسی حماقت کی بات ہے یہ. حماقت آپ کہیں گے, ارے ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے کم و بیش. اگر اوپر سے کسی نے توازن کہہ بھی دیا کہ ہم تو گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, تو اندر سے دل میں تو یہی سمجھتے ہیں یہ سب دوسرے ہی ہیں خطاکار اور گنہگار, میں کہاں گناہ. اگر گناہ ہوتا, واقعی گناہ ہوتا, اس کا احساس ہوتا, تو کچھ علاج کی فکر ہوتی. تعلق بزرگوں سے بھی کیا ہوا ہے, لیکن کبھی بھول کے ختمے نہیں لکھتے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے, یہ عادت میری پڑی ہوئی ہے گناہ کی, آپ اس کا علاج کر دیجئے. کبھی تو یہ خط اس طرح کے خطوط آنے شروع ہوں, اکا دکا اللہ ماشاء اللہ. باقی سب وہی اپلاتے ہیں, جس کا خلاصہ آخر کار یہی ہوتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ نہیں, میرے پاس تو کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا میں علاج کرا سکوں. ایک شکر کی کمی کیا کم ہے جس کا علاج کرایا جائے. تو یہ کہتے ہیں, دیکھیں یہ میں نے آپ کو اعمال باطنہ کی مثال دی ہے. اب میں آپ کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عبارت ایک پڑھ کر سناتا ہوں, پھر اس کی جو چیز شرح کرنے کی ہوگی عرض کر دوں گا. فرماتے ہیں سلوک, جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں, سلوک جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں, اور عربی زبان میں تزکیہ نفس کہتے ہیں, جس کا حکم قرآن میں, اس کی حقیقت یہ ہے تعمیر الظاہر والباطن, کہ اپنے ظاہر اور باطن کی تعمیر کی جائے. کس طرح سے؟ یعنی اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرنا, سنوارنا. کس طرح؟ ظاہر کو اعمال جوارح ضروریات سے. ضروریات کا مطلب ہے جو حق تعالیٰ نے فرض و واجب کیے ہوئے ہیں, سنت موقعہ بھی اس میں شامل ہے, اور حقوق واجبہ, اور گناہ سے بچنا. اور باطن کو عقائد حق, سچے عقائد, اور اخلاق باطنہ, مثلا اخلاص اور شکر اور صبر اور زہد اور تواضع اور تفویض وغیرہ سے آراستہ کیا جائے. اب سنیے, اس کے بعد یہ فرماتے ہیں, اس کا ایک مرتبہ تو یہ ہے جو یہ بیان کیا گیا, ایک مرتبہ ہے, ایک درجہ ہے, اور اس کا ایک دوسرا مرتبہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر کو طاعت غیر ضروریہ میں یعنی نوافل میں, اور باطن کو دوام ذکر میں مشغول کرنا, یعنی باطن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے, یعنی سوچ. یہ جو دوسرا مرتبہ ہے, اکثر اسی کو سلوک اور درویشی کہہ دیتے ہیں, لیکن فرمایا کہ اس سے دو حصے ہو گئے, ایک فرض جو پہلا حصہ ہے, اس پر فرما رہے ہیں کہ اول مرتبے کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض عین ہے. سمجھ لیجئے اچھی طرح سے, اول مرتبے کی تحصیل, ان کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں, ہر مسلمان پر فرض عین ہے. کون سا مرتبہ ہے وہ؟ درویشی کا. یہ درویشی کا مرتبہ ہے, سلوک کا مرتبہ ہے, تصوف کا مرتبہ ہے, تزکیہ نفس کا مرتبہ ہے. یہ مرتبہ فرض عین ہے, یعنی اگر تم نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے. جیسے نماز فرض عین ہے, فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جو ہر شخص سے فردن فرض ہو. آپ پہ بھی فرض ہے, آپ پہ بھی فرض ہے, جیسے نماز. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے کر لیا تو کافی ہو گیا, مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ ہر ایک پہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگوں نے کر لیا تو کافی ہو گیا. نماز جنازہ کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو کافی ہو گیا, ہر ایک کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نماز ہر ایک کو پڑھنی پڑے گی, فرض نماز. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا مرتبہ, یعنی ظاہر کو آراستہ کرنا اعمال ضروریہ سے اور گناہ نہ کرنا, اور باطن کو ان باطنی اعمال سے آراستہ کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے قرآن و حدیث کی روح سے. اب بتائیے آپ یہ آج کل کون فرض عین ہے تو کیا اس کی تعلیم و تبلیغ ضروری نہیں ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کر رہے ہیں؟ جائزہ لیجئے کون بتاتا ہے کہ یہ فرض عین؟ بتایا کسی نے؟ اسی لیے حکیم الامت رحمتہ اللہ نے یہ کتاب لکھ دی اور اس میں پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ فرض عین ہے، تم نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے. اور اب بتائیے آپ ایک چیز، میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں، عورتوں سے ہی اصل میں تو عورتوں ہی مخاطب ہیں، تو آپ حضرات دو چار بیٹھ گئے ہیں سامنے، ان سے عورتوں ہی سے اصل خطاب ہے آج. آپ یہ بتائیے کہ آپ مستحبات کرتی ہیں بہت سارے کہ نہیں کرتی؟ کرتے ہیں. تو مستحبات میں تو لگے ہیں بہت سارے، اور فرض عین اس کی فکر نہیں ہے. کتنی فکر کی ہے بتائیے ذرا، جائزہ لیجیے اپنا. اس اپنی نفس کی اصلاح کی جو فرض عین ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سارے باطنی اعمال حاصل کیے جائیں اور اپنے نفس کو آراستہ کیا جائے، یہ کب کیا ہے؟ تو فرض عین کو چھوڑ دیا، نہ شکر کی خبر، نہ صبر کی خبر، نہ تفویض کی خبر، نہ رضا کی خبر، کریں گے کیا؟ خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا. تو فرض عین کو تو چھوڑا ہوا ہے. اور اس میں مثلا بہت لوگوں کو میں نے دیکھا، ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ہر وقت تفسیر پڑھتے رہتے ہیں. تفسیر پڑھنا کیا واجب ہے؟ ارے مستحب بھی تو نہیں ہوگا، مستحب بھی نہیں ہوگا. میں نے ان کو کہا کہ آپ تفسیر کیوں پڑھتے رہتے ہیں، آپ تجوید سیکھیے. تجوید نہیں آتی صحیح، تجوید نہیں سیکھی. بھائی تجوید واجب ہے، اس کو سیکھیے. تجوید کا سیکھنا واجب ہے، بلکہ نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص تجوید سیکھ رہا ہے تب تو اگر غلط بھی پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، علماء یہ فرماتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص تجوید سیکھ ہی نہیں رہا ہے اور نماز میں غلطی کرتا ہے، جو نماز کو فاسد کرنے والی غلطی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوئی. تو اتنی تو بڑی چیز ہے تجوید، کیوں یہ ضروری ہے؟ کیونکہ واجب ہے، اس کو تو چھوڑ دیا. اور دوسری چیزوں میں بہت شوق ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو دوسری عورتوں کے پاس جا جا کے ان کو دین کی طرف بلائیں گے. فرض ہے یہ، بتائیے آپ، فرض ہے تو بتائیے، ثابت کیجئے. لیکن اپنی اصلاح اور تصوف کا یہ درجہ حاصل کرنا، یہ مرتبہ حاصل کرنا، اور درویشی کا یہ مطلب اتنا تزکیہ نفس کرا لینا، تو فرض عین ہے. اس کی تو ابھی آپ کو خبر بھی نہیں، اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. میں نے بتایا ابھی شکر کی مثال اسی لیے دی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ شکر جیسی موٹی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے. اب مشق کیجئے شکر کی، ایک ہفتہ خوب مشق کیجئے، تو یہ آپ کو ایک کم سے کم باطنی عمل حاصل ہو جائے گا. اور دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، ایک بقدر ضرورت علم دین. دیکھیے کیا لکھا ہے حکیم الامت نے، کیا لکھا ہے؟ بقدر ضرورت علم دین. یہ نہیں کہا کہ عالم بن جاؤ، آج کل شوق یہی ہے. اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی تو ظالم نے کیا کی. یا تو دین سے بالکل دور تھے، اب دین کی طرف آئے تو کہیں گے اچھا ہم تو اب سب کچھ چھوڑ دیں گے، عالم بن جائیں گے، یا سب کچھ چھوڑ کے چلے پہ چلے جائیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ جو دین کا حکم ہے وہ کرو. وہ یہ ہے کہ ایک بقدر ضرورت علم دین حاصل کرو، خواب پڑھ کر بحثی زیور اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور بعض کتابیں جیسے تعلیم الدین اور فروع الایمان وغیرہ، یہ بہت کافی ہیں تمام ضروری علم دین کے. دیکھیے ایک بزرگ تھے جن کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ خلیفہ تو تھے حضرت مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ، ذکریہ قانوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کا تعلق ہو گیا تھا حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ آتے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اور دیکھتا تھا، اور بہت مقبول شخصیت تھی کراچی کی. وہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر فرمانے لگے، بلکہ حسن عباس صاحب نے اس کو نقل بھی کیا. وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ آٹھ سال کا درس نظامی پڑھاتے ہیں، اور آٹھ سال کے درس نظامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم بے عمل پیدا ہوتا ہے. یہ فرمایا ہمارے آٹھ سال کے درس نظامی کا نتیجہ عالم بے عمل، ان کے الفاظ ہیں، ان کو دہرا رہا ہوں. اور فرمایا کہ اگر ہم یہ کتابیں جو ہم پڑھاتے ہیں درس نظامی میں، یہ بالکل نہ پڑھائیں، لیکن ہم ہی پڑھائیں، یعنی علماء ہی پڑھائیں، لیکن صرف مواعظ حکیم الامت پڑھا دیں، یہی آٹھ سال ہم کچھ نہیں پڑھائیں. پڑھائیں گے ہم علماء ہی پڑھائیں گے، لیکن بجائے درس نظامی کی کتابوں کے صرف موائد حکیم الامت پڑھاتے رہیں گے 8 سال تک تو عالم باعمل نکلے گا, تمام علوم حاصل ہوں گے اور باعمل بھی ہوگا. یہ ان کے الفاظ فرمایا بقدر ضرورت علم دین. اس پہ کہہ رہا تھا کہ یہ بحثی زیور اور موائد اور بعض کتابوں سے پوچھ لو, کسی کو اپنا بڑا بناؤ پہلے, اس سے پوچھ پوچھ کر کرو. اپنی رائے سے تو جو کرو گے اس میں خرابی خرابی ہوگی. اپنی رائے دری طریق خود رائی کفر, اس راستے میں خود رائی کفر. خود رائی کیوں کر رہے ہیں؟ تو مرد تو مرد عورت سے خود رائی کر رہی ہیں اپنی مرضی سے. دل چاہا فلاں درس میں شریک ہو گئی, دل چاہا فلاں نے بلایا وہاں چلی گئی. ارے بھائی اپنی رائے کوئی بڑا بھی ہے تمہارا؟ اپنی رائے سے کر رہے ہیں سارا کام, اپنی رائے سے. یا پڑھو خود, خواہ علماء سے پوچھ پوچھ کر, اور پڑھنا بھی خواہ عربی میں ہو یا فارسی میں ہو یا اردو میں ہو. تو یہ ضروریات روزمرہ کے لیے کافی. یہ ہے بقدر ضرورت علم دین. یہ ایک چیز ہوئی. اور دوسری چیز ہے, ایک اور, دوسرے علم پر عمل کرنے کی ہمت قوی رکھنا. دو چیزیں ہوئیں, ایک تو علم حاصل کرنا بقدر ضرورت, اور دوسرے علم پر عمل کرنے کے لیے قوی ہمت رکھنا. کس طرح سے قوی رکھنا؟ یہ تقاضا ہے نفس, نفس کا تقاضا, دل میرا چاہتا ہے, تقاضا ہے نفس. یا ملامت خلق, یعنی دنیا ملامت کرے گی, یہ سنگ راہ نہ ہو, راہ کا پتھر نہ بن جائے. اسی کے بارے میں آگے لکھتے ہیں, قوی عزم رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, نقصان ہو, اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی ہی فوت ہوتی ہو, اور گو دنیا کتنی ہی ملامت کرے, ہم سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے. اگر اتنی ہمت نہیں تو وہ طالب حق نہیں. دعویٰ کرتے ہو ہم طالب حق ہیں, ہم فلاں درس کر رہے ہیں, یہاں عورتیں جمع, وہاں عورتیں جمع, وہاں عورتیں جمع, کراچی شہر تو بھرا ہوا ہے, لیکن جب معاملہ آتا ہے قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا تو سب چت پڑے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, تصاویر دیکھتے ہیں, سب حرام ہیں, بے پردہ باز نکلتی ہیں عورتیں بالکل حرام ہیں, باہر بلا ضرورت نکلنا بالکل جائز نہیں ہے, چہرہ کھولنا بالکل جائز نہیں ہے, بازاروں میں جاتی ہیں اور شادی میں تو وہ خرافات کرتی ہیں. کہاں گیا یہ؟ سن لیجئے پھر سے, عزم رکھے قوی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو. غیبت ہو گئی, شیخ ہوگا تو کہے گا کہ میرے جیسا شیخ ہوگا. آج کل ایسے شعیب, میں نے اپنے ایک خط دکھایا اپنے حضرت نواب اشرت علی خان قیصر صاحب رحم اللہ, میرے شیخ تھے, شیخ ثالث تیسرے شیخ تھے, ان کو خط دکھایا کہ حضرت میں نے بعض خطوط ان کے جوابات کو فوٹو کاپی کر کے رکھ لیا ہے, اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں یہ جواب غلط دے رہا ہوں صحیح دے رہا ہوں. تو حضرت نے رکھ لیا. میں دوسرے روز آیا, حضرت نے خطوط واپس کیے. میں نے پوچھا حضرت آپ فرمائیے کوئی نصیحت. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کا پیر ٹرا نہ ہو اس کی اصلاح نہیں ہوتی, تو اسی ٹرے پن کی ضرورت ہے. انہوں نے دیکھ لیا, چند خطوط سے ہی اندازہ کر لیا کہ یہ آدمی ٹرا ہے. فرمایا بغیر ٹرے پن کے آپ کہیں گے لڑائی, یعنی ایک آدمی کہے کہ گناہ, میں گناہ کر رہا ہوں, تو آپ کیا کریں گے؟ اسے لاٹ پیار کریں گے؟ لوگ خط لکھ دیتے ہیں مجھ کو کہ پتہ نہیں فحش فلمیں دیکھ لیں مرد لوگ, تو کیا ان کی پھر خاطر مدارات کی جائے؟ ان کو تو سختی سے پیش آیا جائے گا. ایک عورت کا آیا, کوئی عورت ہے اس کو عادت پڑی ہوئی نا محرموں کو دیکھنے کی, تو میں نے اس کی خوب وحید لکھی خط میں, اس سے آپ کا یہ حشر ہو جائے گا, آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا, آخرت بھی خراب ہوگی, دنیا بھی خراب ہوگی, ذلت و رسوائی بھی ہوگی, بند کیجیے اس کو, لاٹ پیار میں رکھا جائے گا, تڑپن ہوگا. تو کہتے ہیں غیبت کا علاج یہ ہے کہ جاؤ سے معافی مانگو, جان نکلتی ہے. کیوں جان نکلتی ہے؟ نفس کا تقاضا ہے. نفس کے تقاضے کی پرواہ مت کرو, چپ چاپ سے جا کے معافی مانگو اس سے. کیوں غیبت کی تم نے؟ جب دو چار بار جا کے معافی مانگو گے تو غیبت کی عادت چھوٹے گی, ایسے تو نہیں چھوٹے گی. یا فجر کی نماز قضا ہو گئی, تو جو صحت مند ہوتا ہے اس کو تو میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ کم سے کم 12 گھنٹے کا فاقہ کرو, یعنی صبح اٹھنے کے بعد صرف پانی پر رہنا. تو اگر ایک بار دو بار آخر کب تک نفس باز آ جائے گا؟ ایسی آنکھ کھلے گی. ایک ہمارے دوست ہے, اس سے کہنے لگے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو, میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی. مجھے پتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ یہ ناشتہ بہت اچھا کرنے کے شوقین, تو میں نے چونکہ جانتا تھا تو ان کو کہا میں نے کہ آپ مجھ سے پوچھ تو رہے ہیں لیکن میں جو بتاؤں گا اس پر عمل بھی کریں گے, کیونکہ ایسے پوچھنے کا کیا فائدہ. میں نے پہلے ہی ان سے کہلوا دیا, کہنے کہ ہاں آپ جو بتائیں گے میں کروں گا, نماز ملنے لگ جائے مجھ کو قضا. اور کمزور بھی نہیں تھے, بہت کمزور مرا مرا ہے آدمی, اس کو اگر 12 گھنٹے کا فاقہ کرائیں گے تو وہ تو کہیں بے ہوشی نہ ہو جائے. اس لیے ان کو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے اب جب آپ کی نماز قضا ہو تو آپ پھر 2 بجے دن تک کچھ بھی نہیں کھائیے گا, ناشتہ نہ کیجیے گا, صرف پانی پہ رہیے گا. پھر دوسرے روز ملے, میں نے کیا ہوا, کہنے لگے کہ ایسی نماز ملی ہے کہ رات بھر نیند ٹھیک سے نہیں آئی, کہ ناشتہ نہیں ملے گا, ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا کہ کہیں فجر کا وقت نہ نکل جائے. چنانچہ پھر نماز قضا ہی نہیں ہوئی, کہ ناشتہ کہاں چھوڑنا چاہتے ہیں. تو علاج تو یوں ہوتا ہے. تو یہ قوی عزم رکھو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو, ہونے تو نفس کو ذلیل و خوار رسوا. جب تک یہ نفس ذلیل و خوار نہیں ہوگا, رسوا نہیں ہوگا, مجاہدے میں نہیں پڑے گا, مشقت میں نہیں پڑے گا, یہ لاڈ پیار میں نفس نہیں بنتا, اس وقت تک تو اصلاح نہیں ہوتی. اور وہ خلق کتنی ہی ملامت کرے, نہیں دیں گے کھانا برادری کا, لوگ گالیاں دیں گے, دینے دو, مگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کرو. گو خلق کتنی ہی ملامت کرے, ہم سب برداشت کریں گے. گو کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی ہی فوت ہو جائے, اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, ہونے تو جان, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, کس جان کو لیے پھرتے ہو, اللہ تعالیٰ کی تو جان دی ہوئی ہے, ہونے تو ضرر. سن لیجیے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو, اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی ہی فوت ہوتی ہو, اور گو خلق کیسی ہی ملامت کرے, ہم سب برداشت کریں گے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ طالب حق نہیں ہے, کیونکہ طالب کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاس بجاں شرط اول قدم آنس کہ مجنو باشی. تو فرماتے ہیں کہ لیلا کے راستے میں, اس کے راستے میں تو جان کو بہت سے خطرات ہیں, یعنی اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ. شرط اول قدم آنس, پہلی شرط یہ ہے, پہلے قدم کی شرط یہ ہے کہ تو مجنو ہو جا, پاگل ہو جا. یہ پاگل پن تو ہے, رشتے دار گالیاں دے رہے ہیں اور نفس کا بھی تقاضے کے خلاف کر رہے ہیں, ولیمہ ہو رہا ہے تو کہہ رہے نہیں ہم تو ولیمہ کریں گے سنت کے مطابق, ہم تو عورتوں کو نہیں بلائیں گے. آپ کہیں گے بھائی بغیر عورتوں کے ولیمہ کیسے ہوگا, کر کے کرنے والے کر دیتے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحابہ و بارک و سلم کثیرا کثیرا.